قابل عزت واجب الاحترام میرے سو. میں نے آپ کے سامنے سورۃ بقرہ کی کچھ آیات تلاوت کی ہیں. رب العالمین نے سب سے پہلا انسان جو پیدا کیا اس کا نام آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. رب العالمین نے اس پہلے انسان کو جس کے نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود آدم علیہ الصلوۃ والسلام رکھا اس کو اپنا نمائندہ اپنا رسول اپنا خلیفہ بنایا. آپ جانتے ہیں کہ ساری کائنات کی مخلوق سے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی شان نبیوں کی شان زیادہ ہوتی ہے. پھر رب العالمین قدم قدم پر بذریعہ وحی انبیاء علیہ السلام کی رہنمائی اللہ تعالیٰ کرتا رہتا ہے. پھر رب العالمین انبیاء علیہ السلام کی مدد اور نصرت بھی فرماتا رہتا ہے. ان ساری چیزوں کے باوجود آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آدم خیال رکھنا یہ ابلیس نامی جن کہیں آپ کو پھسلا نہ دے بہکا نہ دے کیونکہ یہ تیرا بھی دشمن ہے اور اللہ فرماتا ہے میرا بھی دشمن ہے. اللہ کا دشمن اس لحاظ سے بن گیا کہ رب العالمین نے اس سے کہا کہ آدم کی طرف رخ کر کے سجدہ کرو. تو اس ابلیس نامی جن نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا بلکہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے پر اس نے اعتراض کیا. احد الذی کرمت علی اللہ یہ وہ آدم ہے یہ وہ انسان ہے جس کو آپ نے میرے سے زیادہ عزت بخشی. اور دوسری کو فرمایا دوسری جگہ اس ابلیس جن نے کہا خلقتم من طین اس کو تو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے. وخلقتنی من نار اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے. اس تخلیقی چیزوں کو بتا کر ابلیس جن یہ بتانا چاہتا ہے کہ آدم کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے اور مٹی گھٹیا چیز ہے اور میں جن کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے اور آپ کی شان مٹی سے زیادہ ہے. لہذا اس نے یہ دلیل دے کر کہ آپ کی شان مٹی سے زیادہ ہے لہذا میں جن ابلیس کی شان آدم جو مٹی سے پیدا ہوا ہے اس کی شان سے زیادہ ہے لہذا بڑی شان والا چھوٹی شان والے کے لیے جھکے یہ نہیں ہو سکتا. تو رب العالمین کے حکم کی اس نے نافرمانی ہی نہیں کی بلکہ اس کے حکم کو غلط ثابت کیا. تو بات ایک بہت بڑی سمجھ آ گئی کہ اللہ رب العزت کی بات کو جو غلط ثابت کرے وہ اللہ کا دشمن ہوتا ہے. اللہ اس کو پھر شیطان کہتا ہے. اللہ اور رب العزت اس کو کافر کہتا ہے. ابا واستکبر وکان من الکافرین میرے حکم کی تعمیل کرنے سے ابلیس جن نے انکار کیا اور کافر ہو گیا. پہلے یہ کافر نہیں تھا بلکہ تمہاری تاریخ کے مطابق یہ اللہ کا بہت بڑا عبادت گزار جن تھا، لیکن جب رب العالمین نے اس کو آدم علیہ السلام کی طرف رخ کر کے سجدے کا آرڈر دیا تو اس نے سجدے سے انکار کر دیا، اور صرف انکار ہی نہیں کیا بلکہ انکار پر دلائل دے کر اللہ رب العزت کے حکم کو غلط ثابت کیا، جس کی وجہ سے یہ کافر ہو گیا. تو رب العالمین نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ خیال رکھنا یہ تیرا دشمن اور میرا دشمن، کہیں تمہیں بہکا نہ دے، پھسلا نہ دے، میرے حکم کی خلاف ورزی تیرے سے نہ کرائے، چوکنے رہنا. لیکن ہوا کیا؟ فوسوس لهم الشیطان، آدم علیہ السلام اور اس کی بیوی، آدم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، آپ جانتے ہیں کہ نبی کی شان بھی بڑی ہوتی ہے اور نبیوں کی بیویوں کی شان بھی بڑی ہوتی ہے. نبی کا ایمان بھی اعلیٰ ہوتا ہے اور نبی کی بیویوں کا ایمان بھی اعلیٰ ہوتا ہے. تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اس ابلیس نے دونوں میاں بیوی کے دلوں میں وسوسہ ڈالا. وسوسے کا دوسرا معنی یعنی خیال ان کے دلوں میں ڈالا. قرآن حکیم دوسری جگہ اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ وہ خیال کیا ڈالا، آدم علیہ السلام کے دل میں اور اس کی بیگم محترمہ کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ یہ جو آپ کو جنت میں داخل کر دیا گیا ہے اور جنت کے سارے پھل اور عیش و آرام آپ کے لیے مہیا کر دیا گیا ہے، لیکن اس ایک شجرہ ممنوعہ سے آپ کو روک لیا گیا ہے کہ اس درخت کے قریب نہ جانا. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ درخت کا، اس درخت کا جو پھل کھا لیتا ہے وہ فرشتہ بن جاتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ آدمی جو یہ اس درخت کا پھل کھا لیتا ہے وہ ہمیشہ 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 کے لیے جنت کا ریشی بن جاتا ہے. دو لالچ دیے، ایک لالچ میں کہا کہ تم نور بن جاؤ گے، کیونکہ مسلم کی حدیث کی روح سے فرشتے کس سے پیدا ہوئے ہیں؟ نور سے، یہ نوری مخلوق. اور دوسرا لالچ دیا کہ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتی بن جاؤ گے، حالانکہ انبیاء علیہ السلام تو ہوتے ہی جنتی ہیں، ان کی زندگی جو اللہ نے ان کو دیتا ہے وہ ٹھیک ہے دنیا میں گزارتے ہیں، لیکن دنیا میں چاہے وہ انبیاء علیہ السلام دنیاوی زندگی گزار رہے ہوں لیکن ہوتے تو وہ جنتی ہیں، کہ وفات کے بعد کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے. تو جنتی تو وہ پہلے ہی تھے اور اب بھی جنت میں تھے، لیکن بات جو لالچ کی بتائی وہ یہ کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ جو جنت میں ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے. اللہ کا رسول ہے، بڑی شان، بڑے مرتبے، بڑے مقام والا، پھر داخل بھی جنت میں ہے اور ان کی زوجہ محترمہ بھی ایک نبی کی بیوی ہے، بڑی شان، بڑے مرتبے، بڑے مقام والی، لیکن یہ اپنے آپ کو شیطان کے بہکاوے سے بچا نہ سکے. دنیا کہتی ہے بڑی طاقت ہوتی ہے ان کے پاس، بڑی قوت ہوتی ہے، بڑے اختیارات ہوتے ہیں، بڑے تصرفات ہوتے ہیں،
یہ یوں کر دیتے ہیں یہ یوں کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کی کتاب نے جو ہمارے سامنے آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کی بیوی محترمہ کا جو نقشہ پیش کیا، اس سے تو یہ ثابت ہوا کہ اللہ کے پیارا رسول آدم علیہ السلام اس کا خلیفہ، شیطان کے بہکاوے سے بچ نہ سکا، اس کے وسوسے کی وجہ سے انہوں نے اس درخت کو، درخت کے پھل کو کھا لیا. پھر کیا ہو گیا؟ قرآن کہتا ہے کہ اس کا انجام، نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں میاں بیوی کے کپڑے بدن سے غائب ہو گئے. فَتَعْفِقَا يَصْفَانِ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. پھر دونوں میاں بیوی دوڑے اور جنت کے جو درختوں کے جو بڑے بڑے پتے تھے ان کو اکھیڑ کر کاٹ کر وہ اپنے بدن پر چمٹا رہے تھے. اللہ اللہ، یہ ہے شیطان کا پہلا حملہ. تو فوراً وہی آئی اللہ کی طرف سے، آدم علیہ السلام بر گئے، علامہ کلکما، کیا میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، اس سے بچ کے رہیں؟ بہرحال اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو اور اس کی زوجہ محترمہ کو دعا سکھائی. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی طرف سے دعا سیکھی اور وہ اللہ کے آگے عجز اور انکساری کے ساتھ دعا کی، تو رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. فتاب علیہ انہ ہو التواب الرحیم. اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی، اور اللہ بہت ہی توبہ قبول کرنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے. تو قرآن نے میں بتایا کہ پہلا وار جو شیطان کا، ابلیس کا جو ہوا، وہ پہلا انسان اور پہلا رسول آدم علیہ السلام پر ہوا، اور مالک الملک نے آدم علیہ السلام کو دعا سکھائی، اور آدم علیہ السلام نے اللہ کی سکھائی ہوئی دعا اللہ سے مانگی، تو رب العالمین نے ان کی اس کوتاہی کو معاف کر دیا. چونکہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو زمین کے لیے خلیفہ بنایا تھا، زمین پر نبی بنا کر بھیجنا تھا، اس لیے اللہ نے ان کو پھر میاں بیوی دونوں کو زمین پر نازل کر دیا. اب یہ بات غلط ثابت ہو گئی جو تفسیر والوں نے بھی لکھ لیا، کتابوں والوں نے بھی لکھ لیا، بیان کرنے والے بیان بھی کر دیتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی توبہ منظور نہیں ہو رہی تھی، رو رہے تھے مسلسل، اوپر نگاہ اٹھائی تو عرش پہ نگاہ گئی، وہاں دیکھا تو لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دل میں خیال آیا کہ یہ تو کوئی بہت ہی بڑی ہستی ہے جس کا نام ادھر لکھا ہوا ہے عرش پر، تو کیوں ایسا نہ ہو کہ میں اسی کا واسطہ دے کر اللہ کو پکاروں اور دعا مانگوں، اور مالک الملک اس اپنے بڑے آدمی کے واسطے اور وسیلے اور توفیر اور معابے اور اس کے حق کی وجہ سے میرے گناہ معاف کر دے، تو کیا ہی بڑی اچھی بات ہے. چنانچہ آدم علیہ السلام نے اللہ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کا واسطہ دیا، وسیلہ پیش کیا، تو اللہ رب العزت دعا منظور کر لی. میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ قرآن نے ہمیں بتایا کہ ابلیس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا اور اس کو صحیح نہ سمجھا، تو کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا، شیطان ہو گیا. نمبر تین، قیامت تک اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنتی قرار دیا گیا، اور رحمت سے نمبر چار اس کو محروم کر دیا گیا. یہ قانون اور یہ سزا کیا صرف ایک ابلیس کے لیے ہے؟ باقی کائنات کا کوئی جن اگر یہی جرم کرے تو کیا یہ سزا اس جن کو نہیں ملے گی؟ کائنات کا کوئی انسان اگر یہی کام کرے جو ابلیس نے کیا تو کیا اس کو یہ چار سزائیں نہیں ملیں گی؟ ملیں گی، چونکہ اللہ کا قانون تو ایک ہوتا ہے سب کے لیے اور وہ اٹل ہوتا ہے. کسی دنیا کے انسانی حکومت کا جو قانون ہوتا ہے، اگر رشوت اور سفارش نہ لی جائے تو وہ بھی ہر ایک کے لیے یکساں ہوتا ہے اور ہر ایک کے لیے اٹل ہوتا ہے. مثلا قرآن کہتا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ لو فقط ویدی اللہ، تو یہ ہر ایک کے لیے ہے. وہ چور کوئی بڑا آدمی ہو، کوئی بڑا وزیر ہو، بڑا صدر ہو، یا کوئی بڑا علامہ ہو، یا بڑا پیر ہو، یا بڑا کوئی ولی ہو، یا بڑا کوئی اور دنیاوی لحاظ سے بڑا ہو، لیکن قانون ہر ایک کے لیے یہی ہے کہ اس نے چوری کی ہے اور چوری ثابت ہو گئی تو اس کا ہاتھ کاٹ دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک اصحابیہ کی لڑائی ہو گئی ایک یہودی عورت سے. لڑائی کے دوران اصحابیہ کی کسی چیز سے یہودی عورت کا دانت ٹوٹ گیا. یہ فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب پہنچا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا کہ جس عورت اصحابیہ نے اس یہودی عورت کا دانت توڑا ہے، اب اس یہودی عورت کے دانت کے بدلے اس اصحابیہ عورت کا دانت توڑا جائے گا. ایک ہی ہے نا قانون. تو کسی نے کہا جناب یہ کیا، یہ ایک مسلمان اتنی بڑی شان اور شوکت والی صحابیہ عورت اور وہ بے ایمان یہودیہ مشرک کافر، اللہ کی باغی، اللہ کی دشمن، اللہ کے رسول کی دشمن اور اسلام کی دشمن، تو بھلا کیا فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ نے بھی اس یہودیہ کا دانت توڑا ہوتا اس پر بھی یہی قانون لاگو ہوتا کہ میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی دانت توڑا جاتا، تو قانون ایک ہو گیا. حالانکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے اور وہ ایک یہودی عورت ہے، لیکن قانون اٹل اور سب کے لیے ایک. اب قرآن نے ہمیں بتایا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنی مہربانی اور کرم نوازی سے بدریہ وحی دعا سکھائی اور آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ دعا مانگی اور توبہ کی اور رب العالمین نے جنت میں رہتے ہوئے ہی آدم اور اس کی بیوی کی دعا کو منظور اور مقبول کر لیا اور بڑی عزت اور شان کے ساتھ ان کو زمین پر ادھر مکہ کی طرف اتار دیا. یہ بات کس نے بتائی؟ قرآن حکیم نے. یہ بات کس کی ہے؟ میرے اللہ کی. قرآن کو آپ کیا کہتے ہیں؟ کلام اللہ، یعنی اللہ کی کلام. اب اگر یہ کوئی کہے کہ نہیں 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 نہیں، آدم علیہ السلام کی تو توبہ ہوئی، منظور ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور وسیلے اور طفیل اس کے بابے سے، تو تم مجھے بتاؤ، انصاف تم کرو کہ ابلیس کو اگر کہا جائے کہ سجدہ کرو اور نہ کرے اور پھر کہے کہ نہیں یہ اس قابل ہی نہیں کہ اس کو سجدہ کیا جائے، تو اس کو تو قرآن شیطان کہے، کافر کہے، لانتی کہے اور ابدی جہنمی اور رحمت سے ماروں. اور اگر کوئی دوسرا انسان یہ کہہ دے کہ نہیں 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 نہیں، اللہ نے کوئی کلام نہیں، کوئی دعا نہیں اتاری اور آدم نے کوئی دعا نہیں پڑھی، بلکہ آدم نے تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پیش کیا، اللہ کو اس کا واسطہ دیا، وسیلہ دیا، توفیل کو بطور توفیل پیش کیا، تب اللہ رب العزت نے اپنے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبے اور وسیلے اور واسطے اور اس کے ذریعے سے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا. تو یہ اس اللہ کی آیت کا انکار نہیں. تو یہ جب اللہ کی آیت کا انکار ہے, مالک فرماتا ہے نہیں, میں نے دعا سکھائی, میری دعا اس نے مانگی, مجھ سے مانگی, میں نے توبہ قبول کر لی اور میں برابر رضا اور خوشی کے ساتھ میں نے ان کو بڑی عزت و احترام کے ساتھ کپڑوں کے ساتھ ادھر عرب کے علاقے میں میں نے اتار دیا فرشتوں کو حکم دے کر, اور کوئی کہے کہ نہیں, واسطے وسیلے سے دعا منظور ہوئی, اللہ کی بات صحیح نہیں. اس نے بھی کہا تھا کہ تیرا فیصلہ صحیح نہیں کہ تُو نے مجھ بڑی شان والے کو حکم دیا کہ چھوٹی شان والے کو سجدہ کر, تیرا فیصلہ صحیح نہیں. اب بھی کوئی کہے کہ اللہ کا فیصلہ صحیح نہیں کہ میں نے دعا اتاری سکھائی اور آدم نے سیکھی اور مانگی اور توبہ قبول ہو گئی. پھر آگے کہتے کہ اے آدم علیہ السلام کو ہندوستان کے علاقہ میں اتار دیا اور اس کی بیوی محترمہ کو ادھر عرب کے علاقے میں اتار دیا اور دونوں آپس میں جدا روتے رہے, بھٹکتے رہے, پریشان رہے, دکھی رہے, دکھ درد کے ساتھ زندگی گزاری. چلتے چلتے سالوں بعد جب وہ ادھر آدم علیہ السلام مکے پہنچا تو پھر دونوں میاں بیوی کی ملاقات ہو گئی. آپ سے پوچھوں ایک بات, اب دو باتیں ہیں, ایک ہے جو اللہ نے بتائی اور قرآن میں لکھی کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے دعا سکھائی اور آدم علیہ السلام نے دعا مانگی اور اللہ نے وہیں جنت میں ان دونوں میاں بیوی کی توبہ کو قبول کر لیا اور بڑی عزت و احترام کے ساتھ ان کو اتارا, اور دوسری بات یہ ہے کہ نہیں 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 نہیں, آدم علیہ السلام کی دعا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے طفیل اور محبے اور اس کے حق کی وجہ سے منظور ہوئی, اور ایک کو ادھر اتار دیا گیا, ایک کو ادھر اتار دیا گیا. جی یہ آدم کی توہین ہے یا آدم علیہ السلام کی عزت ہے؟ یہ سزا ہے یا یہ انعام ہے؟ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ اس پہلا انسان آدم علیہ السلام کے سوا اس بری کائنات پہ کوئی انسان نہیں تھا, اور پہلی عورت انسان جس کو عرب کے علاقے میں اتارا گیا اس سے پہلے اس کائنات پہ کوئی عورت موجود نہیں تھی. آپ کو آپ کے گھر میں ایک کمرے میں بند کر دیا جائے اور کسی کو بھی آپ سے ملنے نہ دیا جائے تو اسے آپ کیا انعام سمجھیں گے یا سزا؟ یہ ہے وہ ظلم جو آدم علیہ السلام پر لوگ کرتے ہیں, یہ ہے وہ توہین جو آدم علیہ السلام کی اور اس کی محترمہ مقدسہ بیوی کی دنیا کرتی ہے. حالانکہ اللہ خود فرماتا ہے وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا, بس آدم علیہ السلام شیطانی وسوسے میں آ گیا, ورنہ اس کی اس نافرمانی کرنے کا کوئی عزم اور یقین اور نیت نہیں تھی, پھر بھی اتنی بڑی سزا. ہاں جی, تو آج بھی قرآن نے تمہیں بھی یہی کہا کہ آدم کی اولاد خبردار رہنا, یہ ابلیس جن اور اس کی ساری جماعت, آپ جانتے ہیں کہ ابلیس جن کی جماعت کون ہے؟ قرآن نے بتایا کہ دنیا میں دو جماعتیں ہیں, دو گروہ، دو ٹولے، دو جماعتیں، جو نام رکھو، ایک ابلیس کی اور ایک الرحمن اللہ کی، ایک اللہ کی اور ایک ابلیس کی. ابلیس کی جماعت کا نام حزب الشیطان قرآن نے بتایا، اور اللہ کی جماعت کا نام قرآن نے حزب اللہ بتایا. تو پہلے ہی دن سے جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور رب العالمین نے فرشتوں کو اور جن ابلیس کو آرڈر دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، فرشتوں نے کیا اور ابلیس جن نے نہ کیا، اس دن سے ہی دو جماعتیں بن گئی. حزب اللہ اللہ کی جماعت کا فرد کون ہے؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام. اور شیطان کی جماعت کا فرد پہلا کون ہے؟ خود ابلیس. دو جماعتیں ہو گئی. اور آپ نے ابھی جو واقعہ سنا، اس سے آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ دونوں ایک دوسرے کی دشمن ہیں. ابلیس نے اپنی دشمنی دکھا دی پہلے ہی وار کر کے، اور اس کے بعد آدم علیہ السلام ابلیس کا دشمن بن گیا، زمین پہ آ گئے، اولاد پیدا ہونا شروع ہو گئی. آدم علیہ السلام چونکہ اللہ کے رسول تھے، تو اپنی اولاد کو یہی سمجھانے لگے کہ دیکھو دیکھو جماعتیں دو ہیں، ایک حزب اللہ کی اور ایک حزب الشیطان کی. حزب اللہ کے فرد بنے رہنا، کبھی شیطان کی جماعت کے فرد نہ بننا. اور حزب اللہ بننے کا کیا طریقہ ہے؟ کہ جو کچھ اللہ فرمائے اس کو سچ حق مان کر اس پر ایمان لانا اور عمل کرنا، تو تم کیا بنے رہو گے؟ حزب اللہ، اللہ کی جماعت، میرے سچے پکے مومن مسلم امتی، میرے تابعدار. اور تم نے اگر اللہ کی کلام کو، اللہ کے فرمان کو حق نہ سمجھا، باطل سمجھا، تو پھر تم کیا بن جاؤ گے؟ ابلیس کی جماعت کے آدمی اور فرد. اس کے بعد پوری نسل انسانی کو ہر دور کے اندر، ہر آسمانی کتاب اور صحیفے کے اندر، ہر اللہ کے طرف سے بھیجے ہوئے رسول کی زبان مقدس سے پوری انسانیت کو یہی بتایا گیا کہ سن لو، دنیا میں دو جماعتیں ہیں، ایک جماعت حزب اللہ ہے اور دوسری جماعت حزب الشیطان ہے. خبردار خبردار، یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کی جماعت میں، اس کی جماعت کا فرد نہ بننا. اللہ تمہارا اوپر مہربان ہے، وہ ان اللہ رؤوف بالعباد، اپنے بندوں پر اللہ بڑا مہربان ہے، اور وہ الرحمن الرحیم ہے، وہ خالق اور تمہارا مالک ہے، اس کی جماعت میں رہنا، شیطان کی جماعت میں نہ جانا، یہ تمہارا دشمن ہے. اللہ فرماتا ہے کان الناس امتا واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین. عرصہ دراز تک یہ نسل انسانی بڑھتی رہی بڑھتی رہی، اور امت مومنہ بنی رہی. شیطان کا داؤ نہ چل سکا. شیطان اپنے تحریک میں ناکام رہا، اور اکیلا ہی فرد واحد ہی اپنی جماعت کا ایک فرد رہا. اللہ رب العزت آدم علیہ السلام کے بعد انبیاء بھیجتا رہا، اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی آتے رہے، اور اس وقت کے لوگوں کو ڈراتے رہے کہ شیطانی جماعت کے فرد نہ بننا، ورنہ دنیا میں بھی اللہ کے عذاب کا نشانہ بن جاؤ گے، موت کے وقت عالم برزخ میں اور میدان معاشر میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے، اور پھر کوئی ہزاروں اربوں خربوں صدیاں گزرنے کے بعد بھی کوئی دن ایسا نہیں آئے گا کہ جس دن تمہیں جہنم سے نکال دیا جائے. ڈراتے رہے، اور اگر تم کوشش کر کے محنت کر کے ہمت کر کے جمع مردی دکھا کر تم اللہ کی جماعت کے فرد بنے رہے اور اللہ کے کلام کو سچا اور رسولوں کو سچا اور اللہ کے رسولوں کی تعلیم اور تبلیغ پر ایمان لا کر عمل کر کے ان کی امت کے لوگ اور ان کے تابعدار اللہ اور رسول کے تابعدار بنے رہے تو دنیا میں بھی اللہ کی رحمتیں برکتیں سلامتیاں خیریں اللہ کی مدد نصرت شامل حال رہے گی. موت کے وقت بھی عالم برزخ میں بھی اور میدان معاشر میں بھی تمہیں پھر جنت الفردوس میں بادشاہ بنا کر داخل کر دیا جائے گا. یاد رکھو دوسرا حملہ جو شیطان کا کامیاب ہوا وہ یہی ہوا کہ نوح علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے نبی بنا کر اپنی امت کی طرف اس کی امت کی طرف بھیجا اس سے پہلے اس وقت کی انسانیت پر یہ شیطان کا دوسرا حملہ کامیاب ہو گیا تھا. وہ کس طرح کامیاب ہوا؟ قرآن مجید سورہ نوح میں اللہ فرماتا ہے قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سوا ولا یغوث و یعوک و نصرا. قوم کے جو بڑے بڑے لوگ تھے بڑے رہنما رہبر تھے وہ اپنے ماتحت لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھنا یہ نوح علیہ السلام ہماری قوم میں ایک دعوت دے رہا ہے اور اس کی دعوت کا لب لباب الخلاصہ یہ یا قوم عبد اللہ مالک من الہ غیر ہو کہ انسانوں عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے اور تابے داری کے لائق صرف ایک اللہ ہے. اللہ کے احکامات ہی اس قابل ہیں کہ اللہ کے احکامات کو دل و جان سے مان لیا جائے اور عمل کر دیا جائے. اللہ کی جماعت حزب اللہ میں داخل ہو جائے آدمی اور اس کا اور اس کے رسول کی اطاعت کرے. یہ صرف حق اللہ کا ہے اور اللہ رب العزت کی ذات کے سوا کوئی اور معبود اور کوئی الہ اور کوئی اس قابل نہیں کہ اس کی تابع داری اور اس کی اطاعت اور اس کی بندگی کی جائے. اس نوح علیہ السلام کی دعوت ایمان کے مقابلے میں اس قوم کی بڑے رہبروں نے کہا کہ خبردار ہمارے ایمان اور عقیدے میں یہ پانچ ولی ود سوا یغوث اور یعوق اور نصر اور یہ پانچ ولی صرف یہ ولی بھی ہیں اور یہ عبادت کے لائق بھی ہیں. ان کو پکارا جائے پکار کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے نا. جیسے کوئی اللہ کو پکارتا ہے یا اللہ مدد تو یہ کیا ہے؟ عبادت. تو جیسے یہ اللہ کی عبادت کرتے ہو اسی طرح ان پانچ ولیوں کی عبادت کرنا ان کو پکارنا. جیسے اللہ کے نام کے نفل پڑھتے ہو ان کے نام کے نفل پڑھنا. جیسے اللہ کے نام کا روزہ رکھتے ہو ان کے نام کا نفلی روزہ رکھنا. جیسے اللہ کے نام کا دبا بکرا ذبح کرتے ہو ان کے نام کا دبا بکرا ذبح کرنا. جیسے مٹھائی شربت اور ستو اللہ کے نام کے دیتے ہو ان کے نام کے بھی دینا. جیسے اللہ کو مشکل کچھ آشرواد داتا دستگیر غوث اور گنجبہ فریاد رس جانتے ہو ان کو بھی سمجھنا. جیسے اللہ کو سجدہ کرتے ہو ان کو بھی سجدہ کرنا. جیسے اللہ کو مختار کل جانتے ہو ان کو بھی مختار کل ماننا. جیسے اللہ کو عالم الغیب مانتے ہو ان کو بھی عالم الغیب ماننا. جیسے اللہ کو حاضر ناظر مانتے ہو ان کو بھی حاضر ناظر ماننا. جیسے اللہ کو الحی مانتے ہو ان کو بھی ماننا کہ مرنے کے بعد بھی یہ نہیں مرے. یہ ہوا وہ شیطانی حملہ جس نے اللہ کو اور غیر اللہ کو ایک کر دیا. جو شان اللہ کی وہی شان اللہ کی مخلوق کی اللہ کے بندوں. جی ابن عباس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں انہم کانوا قوما صالحین فی قوم نوح. یہ پانچ آدمی جن کا ذکر سورت نوح میں اللہ رب العزت نے اپنے کلام مقدس میں کیا ہے جن کے نام ود سوا یغوث یعوق اور نصر ہے یہ اپنی زندگی کے وقت اللہ کے بڑے پیارے نیک مومن متقی اللہ کے ولی تھے، فلما ماتوا، جب اپنے اپنے وقت میں ان کی زندگی ختم ہوتی چلی گئی اور یہ موت کے گھاٹ اترتے چلے گئے، تو اس کے بعد آقف علی قبورہم، ان کے عقیدت مند جن پر شیطانی حملہ ہوا، شیطانی حملے کا پہلا عمل اور پہلی عملی تصویر یہ تھی کہ دنیا اپنی مرادیں پوری کرانے کے لیے ان کی قبروں پر جا کر اعتکاف بیٹھ گئی. فآبادوہم، پھر ان کی انہوں نے عبادت کرنی شروع کر دی. آج کی پڑھی لکھی دنیا کہتی ہے کہ ہم تو ولیوں کی، نبیوں کی، صدیقوں کی، شہیدوں کی کوئی عبادت نہیں کرتے. وہ لوگ اس لیے مشرک تھے کہ وہ ان کی عبادت کرتے تھے. دنیا والو ذرا پوچھ تو لو، آگے تو بڑھو، تجزیہ تو کرو کہ وہ ان کی کون سی عبادت کرتے تھے. کہ آج کوئی کہے کہ ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے، اگر اتنا دور نہیں جا سکتے ہو تو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، جب مکہ فتح ہوا تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام جو کیا وہ یہی تو تھا کہ کعبے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ اصحابہ داخل ہو گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو توڑتے جاتے تھے اور اصحابہ کرام ان کو اٹھا اٹھا کر ان کے ٹکڑوں کو باہر پھینکتے جاتے تھے. یہ 360 بت تھے جن کو مکے کے قریش پوجتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے. پہلی بات یہ بھی بہت مشہور کر دی گئی ہے کہ بتوں کی عبادت کرنا تو شرک ہے، ولیوں، نبیوں، صدیقوں، شہیدوں کی عبادت کرنا شرک نہیں. تو بتوں کی کہانی، اصلیت اور حقیقت معلوم کرنی ہو تو ابھی تم چلے جاؤ کسی عیسائیوں کے گرجے میں، کسی یہودی کے پاس چلے جاؤ، کسی عیسائی کے پاس چلے جاؤ، کسی ہندو کے پاس چلے جاؤ، اس سے جا کر پوچھو، تم نے، ارے ہندوؤں، تم نے جگہ جگہ اپنے بت رکھے ہوئے ہیں، کوئی لکشمن داس ہے، کوئی کرشن داس ہے، یہ تمہارے بت جو ہیں ان کی کیا حقیقت ہے، یہ لکشمن داس کیا چیز ہے؟ وہ تمہیں بتائے گا کہ یہ لکشمن داس ہمارا ولی ہے، ہم نے اس کا یہ مجسمہ اور بت بنایا ہوا ہے، ہم اس بت کی بحیثیت بت عبادت نہیں کرتے، ہم اس بت کی عبادت کرتے ہیں گویا کہ ہم لکشمن داس کی اپنی شخصیت اور اس کی ذات کی عبادت کرتے ہیں. تو معلوم ہو گیا نا کہ بتوں کی عبادت کوئی نہیں کرتا، کس کی کرتا ہے؟ جس کا وہ بت ہے. جیسے کہ وہ لوگ، نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ، ود سوا یبوس اور یوک اور نصر، جیسے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کی قبروں پر، قبروں کی عبادت کرتے تھے. تو کیا خیال ہے اس مٹی اور گارے کی بنی ہوئی قبر کو وہ قبر کی عبادت کرتے تھے؟ نہیں، ان قبروں میں جو ہستیاں مدفون تھیں جن کا نام ود، سوا، یغوث اور یوک اور نصر ہے، وہ ان پانچ ولیوں کی عبادت کرتے تھے. آج بھی اگر کوئی کسی قبر کی عبادت کرتا ہے، اس سے اگر پوچھو تو وہ یہ نہیں کرے گا، کہے گا کہ سنگ مرمر کی جو قبر ہے، میں اس پتھر سنگ مرمر کی عبادت کر رہا ہوں. وہ یہی کہے گا، نا، اس قبر کے اندر جو ہستی بڑی شان اور بڑے مقام اور بڑے مرتبے والی ہے، میں اس ہستی کی عبادت کرتا ہوں، تو معلوم ہو گیا نا کہ نہ کوئی بتوں کی عبادت کرتا ہے نہ کوئی قبروں کی عبادت کرتا ہے، جو بھی کوئی عبادت کرتا ہے تو وہ اس ہستی کی عبادت کرتا ہے. جرمن جاپان والے بدھ کی عبادت کرتے ہیں، ان سے پوچھو کہ یہ بدھ کا مجسمہ اور بت اور فوٹو جو تم نے بنا رکھا ہے، کیا واقعی تم اس مجسمے اور اس فوٹو اور اس بت کی عبادت کرتے ہو؟ وہ کہیں گے نہیں نہیں، ہم تو جو اللہ کا بہت بڑا پیارا بدھ شخص ہو گزرا ہے، ہم اس شخص کی عبادت کرتے ہیں. اب یہ معلوم کرو کہ وہ لوگ نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ جو ونس و یعوس اور نصر کی عبادت جو کرتے تھے، وہ کیا عبادت کرتے تھے؟ یہی تو کرتے تھے کہ اللہ کے بھی نفل پڑھ لیے اور بتوں کے نام کے بھی نفل پڑھ لیے، اللہ کے نام کا بھی روزہ رکھ لیا، ان پانچ ولیوں کے نام کا بھی روزہ رکھ لیا، اللہ کے نام کا بھی کوئی حلال جانور ذبح کر دیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ اللہ کی عبادت بن گئی، اور ان کے نام کا بھی جانور ذبح کر دیا یہ ان کی عبادت بن گئی، اللہ کے نام کی مٹھائی تو ان پانچ ولیوں کے نام کی مٹھائی، اللہ کے نام کا شربت ان کے نام کا شربت، اللہ کے نام کا دمبا بکرا ذبح ان کے نام کا دمبا بکرا ذبح، اللہ کے نام کی دودھ کی سبیل ان کے نام کی دودھ کی سبیل، اللہ کو سجدہ ان کی قبروں پر سجدہ، اللہ کو مشکل کشا ان کو مشکل کشا، اللہ کو حاجت روا ان کو حاجت روا، اللہ کو داتا ان کو داتا، اللہ دستگیر وہ بھی دستگیر، اللہ غوث وہ بھی غوث، اللہ بگڑی بنانے والا وہ بھی بگڑی بنانے والا، اللہ بیٹا دینے والا وہ بھی بیٹا دینے والے، اللہ بیٹی دینے والا وہ بھی بیٹی دینے والے، اللہ شفا دینے والا وہ شفا دینے والے، اللہ روزی فراخ کرنے والا وہ روزی فراخ کرنے والے، اللہ رب العزت قید سے رہا کرنے والا وہ بھی قید سے رہا کرنے والے، اللہ عزت دینے والا وہ بھی عزت دینے والے، اللہ فتح دینے والا وہ بھی فتح دینے والے، جو شان جو عبادت جو اختیار اللہ کا ہے وہی ان کا ہے. یہ کیا ہے؟ فآبادوہم. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اصحابی رسول، چچا زاد بھائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ، اس کا فرمان ہے کہ وہ ان کی عبادت کرتے تھے. آج آنے والے کل میں قیامت کے قریب اگر کوئی یہی عبادت جو وہ کرتے تھے اسی طرح کوئی دوسرا بھی، کوئی مرد ہے کوئی عورت، کوئی بوڑھا کوئی جوان، کوئی بچہ کوئی بچی، اسی طرح جیسے نور اسلام کی قوم کے لوگ عبادت کر رہے ہیں پانچ ولیوں کی، اور بھی کوئی ایسی کرتا ہے، تو پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق یہ اللہ کی عبادت کے علاوہ اللہ کے بندوں کی عبادت کرنے والے بن گئے. اور اللہ کے بندوں کی عبادت کرنا یہ کون ہوتا ہے؟ یہ شیطان کی جماعت کا فرض بن جاتا ہے، اللہ کی جماعت سے یہ نکل جاتا ہے. آپ کہیں گے یہ کیسے؟ وہ ایسے کہ یہی نوح علیہ السلام کی قوم چلتے چلتے نو صدیاں گزر گئی اور یہ جھگڑا چلتا رہا کہ ان دو جماعتوں میں سے کون سی اللہ کی جماعت ہے اور کون سی شیطان کی جماعت ہے. دعویٰ دونوں جماعتوں کا تھا کہ ہم ولیوں کے پجاری ہیں، ہم ولیوں کے پرستار ہیں، ہم ولیوں کے ماننے والے ہیں، ہم ولیوں کی عزت کرنے والے ہیں، ہم ناموس ولیوں پر قربان ہونے والے ہیں، ہم اللہ کی جماعت ہیں. اور نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے والے ان کا بھی یہی دعویٰ تھا کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں، ہم رسول کی ناموس پر قربان ہونے والے ہیں، ہم اللہ کی جماعت ہیں، اللہ کی تابع داری کرنے والے، اللہ کے رسول کی تابع داری کرنے والے. دونوں کا دعویٰ یہی تھا کہ ہم اللہ کی جماعت میں ہیں، ہم حزب اللہ ہیں. کچھ دنوں بعد اللہ نے فیصلہ کیا، مغالطہ نکال دیا، وہ جماعت جو نوح علیہ السلام کی تابع داری کر رہی تھی ان کو رب العالمین نے کشتی میں بٹھا لیا اور عذاب سے بچا لیا، اور وہ دوسرے جو کہتے تھے ہم ولیوں کے تابع دار ہیں، ولیوں کے پرستار ہیں، ولیوں کے ثنا خواہ ہیں اور ولیوں کے ناموس پر مر مٹنے والے ہیں، ہم اللہ والے ہیں، اللہ نے ان کو زمین کو آرڈر دیا کہ اس نے پانی نکالا، آسمان کو آرڈر دیا اس نے بارش برسائی، اور یہ ایک سیلاب کی شکل اختیار کر گیا، اور سیلاب بھی ایسا اللہ کہ دیکھتے ہی دیکھتے آج اور کل اور پرسوں میں یہ مکانوں کی چھتوں سے اوپر چلا گیا، پھر درختوں کی شاخوں سے اوپر نکل گیا، پھر چھوٹی موٹی پہاڑیوں کی چوٹی سے اوپر نکل گیا، اس سیلاب ہی سیلاب ہے، نہ تھمنے والا سیلاب اور بلندی کی طرف دوڑنے والا سیلاب، انسانوں کو غرق کرنے والا سیلاب، اندر کوئی مکان کے مل گیا تو اس کو غرق کر دیا، چھت پہ مل گیا تو اس کو غرق کر دیا، اور درخت پہ مل گیا تو اس کو غرق کر دیا، پہاڑی کی چوٹی پر مل گیا تو اس کو غرق کر دیا، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بھی، پہاڑی کی چوٹی پر جانے والے کو بھی غرق کر دیا، فکان من المغرقین، اور نوح علیہ السلام کی بیوی کو بھی غرق کر دیا گیا، اور بتا دیا کہ یہ ہے حزب الشیطان جو غرق ہو گئے ہیں، اور یہ ہیں حزب اللہ جو بچ گئے ہیں۔ پوچھو آپ سے ایک بار، اللہ کا رسول نوح علیہ السلام 950 سال اللہ کی شان بیان کرنے والا، اللہ کا محبوب ترین مقدس ہستی، یہ کس جماعت کے ساتھ تھی؟ کشتی والوں کے ساتھ تھی یا زمین پر رہنے والوں کے ساتھ تھی؟ یہ یار کیوں؟ کشتی والوں کو تو دنیا کہتی ہے یہ گستاخ رسول تھے، یہ اولیاء کے منکر تھے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوح علیہ السلام کا تعلق اپنے گستاخوں کے ساتھ کیسا، ولیوں کے منکروں کے ساتھ کیسا؟ تو سمجھ لینا چاہیے کہ جس جماعت کے ساتھ اللہ کا رسول ہوتا ہے وہ جماعت گستاخ رسول، گستاخ اولیاء، گستاخ ولی صدیقین، گستاخ شہداء نہیں ہوتی، بلکہ وہ خود ولی ہوتے ہیں۔ ان میں سے کتنے صدیق ہوتے ہیں، ان میں سے کتنے آگے جا کر شہید ہونے والے ہوتے ہیں، ان میں سے کتنے ولی ہوتے ہیں، اور نبی ان کا ان کے ساتھ ہوتا ہے، وہ نبی کے ثنا خواہ ہوتے ہیں، وہ نبی کی تعریفیں کرنے والے اور نبی کی عزت کرنے والے اور نبی کی ناموس کا تحفظ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ ناموس نبوت پر مر مٹنے والے ہوتے ہیں۔ نوح علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ ہو گئی، جنگ احد میں مکہ کے قریشیوں کی، جو کہتے تھے کہ یہ تو ولیوں کا منکر ہے، کس کو کہتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے، یہ تو ولیوں کا منکر ہے، اور جو اس کے ساتھ ایمان لاتے وہ بھی ولیوں کے منکر ہوتے جا رہے ہیں، یہ تو گستاخ ہے، یہ تو توہین کرنے والے ہیں۔ چنانچہ جنگ میں پہلے مسلمانوں کو فتح ہوئی اور پھر مشرکین کو فتح ہوئی، مسلمان لشکر کے تقریباً 70 آدمی شہید ہو گیا، میدان میں لاشیں نظر آ رہی ہیں، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جو صحابی نہیں تھا، وہ مکے کے قریشیوں کی فوج کا سپہ سالار تھا،
وہ پہاڑی پہ چڑھ کر آواز دیتا ہے کہ کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور صحابہ سے فرمایا کہ چپ رہنا. دوسری آواز اس نے نکالی, کہاں ہے ابو بکر. واہ, ایک اس وقت کے کافر کے دماغ میں بھی یہ بات تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی لیڈر ہے اور مقام ہے تو ابو بکر کا. دوسرا فرمایا چپ. تیسری آواز نکالی, کہاں ہے عمر بن الخطاب. دوسرا فرمایا چپ. اب تینوں کا جواب جب اس کو نہ ملا تو اس نے اپنے دماغ میں یہ فیصلہ کر لیا کہ تینوں شہید ہو گئے, تینوں قتل ہو گئے ہیں. تو خوشی اس کی برداشت سے باہر ہو گئی کہ بس 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 بس, اسلام کا نام, اسلام کے لیڈر رہتا, بس پہلی جنگ اور دوسری جنگ میں سارا سلسلہ ہی ختم. اب اس خوشی کے لیے وہ کیا کہتا ہے پتہ ہے, او لو حبل, ارے ہمارے بہت بڑے ولی حبیب صاحب تیرا لاکھ لاکھ شکریہ, ہم ولیوں کے ماننے والے, نبیوں کے ماننے والے, ہم توہین نبی پر جان قربان کرنے والے, ہم مر مٹنے والے, آج تمہاری نظر سولی, تمہاری کرم نوازی کہ آج ہمارے خلاف ایک دین جو آیا تھا ہمارے آبا اور اجداد کے دین کے خلاف, آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ مکے والے دعویٰ کرتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر قائم ہیں, اور یہ جو آیا ہے جس کے نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ دین ابراہیمی کا مخالف ہے, یہ دین ابراہیمی کو مٹانے کے لیے آیا ہے, اس لیے وہ شکریہ ادا کر رہا ہے کہ ہمارے باپ دادا کا دین ابراہیمی قائم رہا, اور یہ جو ہمارے باپ دادا کے دین کو مٹانے کے لیے آیا تھا, یہ ولیوں کا منکر, یہ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ, آج یہ مٹ گیا. جی واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین ابراہیمی کو مٹانے کے لیے آئے تھے, اپنے دادا اسحاق کے دین کو مٹانے کے لیے آئے تھے, اپنے دادا یعقوب علیہ السلام کے دین کو مٹانے کے لیے آئے تھے, اپنے دادا اسماعیل علیہ السلام کے دین کو مٹانے کے لیے آئے تھے, اپنے دادا یوسف علیہ السلام کے دین کو مٹانے کے لیے آئے تھے, سارے انبیاء جو آدم علیہ السلام سے چلے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس تک اس سے پہلے جو آئے, ان سب کے دین کو مٹانے کے لیے آئے تھے. دوسری بات پوچھوں, یا مکے والے, عرب والے, عجم والے, انہوں نے انبیاء کے دین کو مٹا دیا تھا, اور یہ پیارا رسول انبیاء کے دین کو زندہ کرنے کے لیے آیا تھا. مکے والے, عرب والے, عجم والے, یہ ولیوں کے گستاخ ہو گئے تھے, یہ انبیاء کے گستاخ ہو گئے تھے, یہ ولیوں کے منکر ہو گئے تھے, یہ ولی یہ انبیاء کے منکر ہو گئے تھے, یہ صدیقین کے منکر ہو گئے تھے, یہ شہداء کے منکر ہو گئے تھے. انکار اور اقرار کچھ سمجھ آیا؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام صدیقین, شہداء, اولیاء اللہ کو ماننے کا کوئی مفہوم سمجھ آیا؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے کا معنی یہی ہے کہ جو ایمان, جو عمل, جو طریقہ انبیاء علیہ السلام کا اور صحابہ کرام کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، کائنات کے صدیقین کا، کائنات کے شہداء کا، کائنات کے سچے ولیوں کا جو طریقہ مان لے، عمل کرے، ان کے نقش قدم پہ چلے، وہ ہے ماننے والا. اور جو ان کے ایمان کو ٹھکرائے،
کیا ہو گیا بھائی اس کو،
ان کے عمل کو ٹھکرائے، ان کی سنت کو ٹھکرائے، ان کے دین کو ٹھکرائے، وہ کون ہوتا ہے؟ انبیاء کا منکر، صدیقین کا منکر، شہداء کا منکر، اولیاء اللہ کا منکر. اب تم بتاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس اور اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ان کے بعد تابعین تبع تابعین ائمہ محدثین رحمت اللہ علیہم اجمعین، یہ اولیاء اللہ کے منکر تھے یا قائل تھے؟ یہ انبیاء علیہ السلام کے گستاخ تھے یا ان کے گستاخی پر مر مٹنے والے تھے؟ معاملہ سارا الٹ ہو گیا. جو گستاخ ہے اس کو ولیوں کی، نبیوں کی، صدیقوں اور شہیدوں کی توہین پر، عزت پر، ناموس پر مر مٹنے والا سمجھ لیا گیا، اور جو اللہ کے رسولوں پر، اللہ کے صدیقوں اور شہیدوں اور ولیوں کو صحیح طریقے سے مان کر ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، ان کو گستاخ مان لیا گیا. پھر یہی بات سن لو، قیامت سے پہلے ایک آدمی تک، آج کل، جو صحیح معنی میں اللہ کے رسولوں کو مانتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، قیامت پر رکھتا ہے، ولیوں کی عزت کرتا ہے، صدیقوں شہیدوں کو سر کا تاج بناتا ہے، اس کو جو گستاخ کہے گا، سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس کو جو گستاخ کہے گا، اس کو جو توہین کرنے والا کہے گا، اس کو جو منکر کہے گا، تو سن لو، وہ اس ایک آدمی کو گستاخ اور منکر نہیں کہہ رہے، وہ اس کی جماعت آدم علیہ السلام تک جاتی ہے، یہ سب کو گستاخ اور منکر اور توہین کرنے والا کہہ رہا ہے. ایک سچے مومن کی جماعت کہاں سے چلتی ہے؟ اس مومن سے. اور کہاں تک جاتی ہے؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک. چونکہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر ہمارے آخری پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین، خاتم المعصومین، مقدس ہستی تک، یہ سب کا دین کیا تھا؟ ایک تھا. سب کا دین کیا نام تھا اس کا؟ اسلام. کیا نام تھا انبیاء کی جماعت کا؟ المسلمین. یہی تھا نا. اب یہ جو قیامت سے پہلے جو ایک مومن ہے، جس کا ایمان انبیاء والا، جس کا عمل انبیاء والا، جس کا دین اسلام اسلام والا، جی، اور جو انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء، اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چل رہا ہے، اسی طرح بیٹھتا ہے، اس طرح اٹھتا ہے، اس طرح کھاتا ہے، اس طرح پیتا ہے، اسی طرح اس کا عقیدہ، اس طرح اس کا ایمان ہے، اسی طرح اس کا عمل ہے، یہ تو اس جماعت کا ایک فرد ہے. اب کوئی اس وقت اس کو کہے، ارے اتنے اربوں ہم دوسری طرف، تو ایک اس طرف، یہ کیا ہو سکتا ہے کہ ہم عرب، کتنے عرب جو ہم دوسری طرف ہیں، یہ غلط ہیں، اور تو ایک جو اس طرف ہے، یہ تو صحیح ہے؟ کیا یہ سوال صحیح ہے؟ اللہ رب العزت قرآن حکیم کے اندر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے کو کہتا ہے کانت امتم واحدہ، یہ میرا ابراہیم، اس کے ساتھ کوئی بھی ایمان نہیں لایا ابھی، یہ ایک پوری امت ہے، یہ میرے اسلام کی ایک جماعت ہے. اس لیے لوگوں، ان مغالطوں سے نکلو. شیطان کے متعلق اللہ فرماتا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. شیطان اتنا بڑا چلاک، اتنا بڑا چست، اتنا بڑا دغے باز، اتنا بڑا ہیری پھیری کرنے والا کہ وہ انسان سے کراتا تو ہے شرک، کراتا ہے کفر، کراتا ہے گناہ، کراتا ہے گستاخی، کراتا ہے اللہ کی توہین، اللہ کی کتاب کی توہین، اور کراتا ہے انبیاء کی توہین، اولیاء اللہ کی توہین، صدیقین شہداء کی توہین، اسلام کی توہین. لیکن وہ کہتا یہ ہے کہ تم تو ناموس رسولوں پر مر مٹنے والے ہو، تم تو ولیوں کے سچے تابع دار ہو، تم تو صدیقوں کے خادم ہو، اور تم ہی تو ہو جو اصحابہ کے نقش قدم پر چل کر دین کو زندہ رکھے ہوئے ہو. یہ کس کا حربہ ہے؟ ابلیس کا. تو بات یہ ہو رہی ہے کہ جماعتیں کتنی ہیں؟ دو، ایک اللہ کی جماعت اور دوسری ابلیس کی جماعت. اب اس میں فرق کیا ہوگا؟ جو اللہ کی جماعت کے لوگ ہوں گے ان کے اندر جذبات، خواہشات، ان کا اپنا ارادہ، نیت اور ایمان، عمل بالکل اسی طرح ہوگا جس طرح انبیاء نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. پوچھ لوں، لاکھوں لاکھ سے زیادہ تاریخ کہتی ہے کہ انبیاء آئے، ٹھیک ہے، یا علمی دنیا سے پوچھو ایک اللہ کا رسول کا نام لو جو تعویل لکھتا تھا. ایک رسول ہو، ایک رسول بتاؤ جس نے قبروں کو سجدہ کیا تھا، ایک رسول پیش کرو صلی اللہ علیہ وسلم جس نے قبر پر جا کر مٹھائی یا کوئی شربت یا کوئی دمبا بکرا یا کوئی دیگ یا کوئی اور چیز بانٹی ہو اس قبر والے کے نام پر اس کو راضی کرنے کے لیے. اللہ کے رسولوں سے تو کوئی اختلاف نہیں، کہ ہے اختلاف؟ اللہ کے رسولوں پر تو سب کا ایمان ہے نا، اور سارے بڑی شان والے، بڑے مرتبے، بڑے مقام، بڑے درجے والے تھے نا، ان کا ایمان تو صحیح ہے نا، ان کا عمل تو صحیح ہے نا، کہ کسی قسم کا کوئی اعتراض ہے؟ واہ، تو جو کام پھر انہوں نے نہیں کیا تو پھر ہم کیوں کریں گے بھائی؟ اس لیے اللہ کے بندو، شیطان نے ایسا حملہ کیا کہ کسی کو تو بدھ کا پجاری بنا دیا، کسی کو عیسیٰ علیہ السلام کا پجاری بنا دیا، کسی کو عزیر علیہ السلام کا پجاری بنا دیا، اور کسی کو کرشن لار و لشمن داس کا پجاری بنا دیا، اور کسی کو گرو نانک کا پجاری بنا دیا. سچ ہے یا جھوٹ بول رہا ہوں؟ پوچھ لوں آپ سے، لشمن داس کے پجاری، گرو نانک کے پجاری، بدھ کے پجاری، عیسیٰ علیہ السلام کے پجاری اور عزیر علیہ السلام کے پجاری، کیا یہ اللہ کی جماعت کے لوگ ہیں؟ کیا یہ نبیوں کی جماعت کے لوگ ہیں؟ کیا یہ ولیوں کی جماعت کے لوگ ہیں؟ کیا یہ صدیقین کی جماعت کے لوگ ہیں؟ کیا یہ شہداء کی جماعت کے لوگ ہیں؟ کیا یہ اصحابہ کی جماعت کے لوگ ہیں؟ اگر ان سے پوچھو تو وہ کیا کہیں گے؟ ہم تو انبیاء کی جماعت کے ہیں، اس لیے ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کو پوج رہے ہیں. میں نے پہلے بتایا کہ مدینے والے جنہوں نے 360 بت بنائے ہوئے تھے وہ کہتے تھے ہم تو دین ابراہیم پہ قائم ہیں، ہم تو ابراہیم علیہ السلام کی جماعت کے لوگ ہیں، ہم تو اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف اور موسیٰ اور ہارون اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، یہ جو بڑے بڑے اللہ کے ولی گزرے، ولی نبی گزرے ہیں، رسول گزرے ہیں، ہم تو ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں. اور جب عملی تصویر دیکھی تو ابراہیم علیہ السلام کے پجاری ہیں، ان کے دین کی جب عملی نمونہ آیا تو وہ تو اسماعیل علیہ السلام کے پجاری ہیں، وہ تو لات اللہ کے ولی کے پجاری ہیں، وہ تو منات کے بناوٹی ولی کے پجاری ہیں. ورنہ تو مجھے بتاؤ کہ ایک طرف محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، عرب میں، عجم میں، مکہ میں، مدینہ میں، اور دوسری طرف ابراہیم اسلام کے دین پر، اسماعیل اسلام کے دین پر، ایسے ہی دوسری طرف یہ لوگ ہیں. کون ہے جو سچا ہے بتاؤ؟ مارا کن کو جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول کو. ان کو کیوں نہیں مارا جا رہا جنہوں نے رسولوں کے دین کو مٹا دیا، جنہوں نے صدیقوں کے دین کو مٹا دیا، جنہوں نے شہیدوں کی بے حرمتی کی، جنہوں نے ولیوں کی نافرمانی کی؟ ان کو کیوں نہیں مارا جا رہا؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کو، اس کی پنڈلیوں مقدس کو کیوں خون دار کیا جا رہا ہے؟ اصحابہ کو کیوں مارا جا رہا ہے؟ اصحابہ ایک طرف، دوسری طرف سارا مکہ اور مدینہ اور عرب اور عجم، کیا خیال ہے اصحابہ جھوٹے تھے، گستاخ تھے، منکر تھے، ولیوں کے مخالف تھے؟ ارے وہ تو خود ولیوں کے سرتاج تھے، وہ تو خود صدیق تھے، وہ تو خود شہید تھے، وہ تو سابقون سابقون تھے، وہ تو رضی اللہ تعالی عنہ تھے. کیوں مارا جا رہا ہے ان کو؟ کیوں گاروں پہ لٹایا جا رہا ہے ان کو؟ کیوں ہوتے دے دے کر بے ہوش کیا جا رہا ہے ان کو؟ کیوں پتھریلی زمین، مکے کی پتھریلی زمین پر رسہ ڈال کر پاؤں میں گھسیٹا کیوں جا رہا ہے ان کو؟ اس لیے گھسیٹا جا رہا ہے کہ وہ کہتے تھے سجدے کے لائق ہے تو ایک، پکار کے لائق ہے تو ایک، نفل فرض عبادت کے لائق ہے تو ایک، روزہ نفلی یا فرضی کے لائق ہے تو ایک، لبیک اللہم لبیک تلبیہ پڑھنے کے لائق ہے تو ایک، نظر و نیاز کے لائق ہے تو، مشکل کشا ہے تو ایک، حاجت روا ہے تو ایک، داتا ہے تو ایک، دستگیر ہے تو ایک، غوث ہے تو ایک، گج بخش ہے تو وہی ایک اللہ، جولیاں بھر کر دینے والا ہے تو وہی ایک اللہ، بگڑی بنانے والا ہے تو وہی ایک اللہ، کھوٹی قسمت کو کھرا کرنے والا ہے تو وہی ایک اللہ، گناہ کو بخشنے والا ہے تو وہی ایک اللہ، نیکیوں کو قبول کرنے والا ہے تو وہی ایک اللہ، قیامت برپا کرنے والا ہے تو وہی ایک اللہ، اور قیامت کے دن تخت بچھنے والا ہے تو اسی ایک اللہ کا، اور فیصلہ کرنے والا ہے تو وہی ایک اللہ، جنت میں بھیجنے والا ہے تو وہی ایک اللہ، جہنم میں داخل کرنے والا ہے تو وہی ایک اللہ، کائنات میں حکومت کرنے والا ہے تو وہی ایک اللہ، اللہ رب العزت کے نظام میں کوئی دخل دینے والا نہ نبی نہ ولی نہ صدیق نہ شہید نہ صحابی نہ تابعی. اگر دخل دینے والا کوئی ہوتا ہم اصحابہ ہوتے. ہماری شان سے اس امت میں کسی کی بڑی شان، ہمارا اللہ کے ساتھ جتنا تعلق ہے اس سے بڑھ کر کسی اور کا تعلق، مالک اختیار دیتا، تصرف دیتا، طاقتیں دیتا، اذن دیتا، عطائی طور پر ہمیں مختار کل بناتا تو ہم ہوتے. لیکن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کی حالت ہے وہ آپ کے سامنے، اصحابہ کرام کی جو غربت کی حالت ہے وہ آپ کے سامنے. اس لیے اللہ کی جماعت کے لوگ وہی ہیں، کون؟ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام، صدیقین، شہداء، اولیاء اللہ، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین اور قیامت تک آنے والے سچے کفر شرک سے پاک ایمان رکھنے والے اور بدعات اور رسم و رواج سے پاک عمل کرنے والے، یہ اللہ کی جماعت کے لوگ ہیں. اور اس کے علاوہ باقی سارے شیطان کی جماعت کے لوگ ہیں. اولئک حزب الشیطان. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین. ربنا تقبل منا انک انت الوہاب.